الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں شاخ، جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو تشبیہ دی ایک درخت ہے جس کی بہت ساری شاخیں ہیں. اگر فرض کرو وہ شاخیں نہ ہو تو درخت بالکل ویران ہو جائے گا، اس کا تنا تو باقی ہوگا لیکن بے جان ہوگا، بدصورت ہوگا، ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو اس بات کی فکر چاہیے کہ اس نے جو پودا لگایا ہے اپنے دل میں ایمان کا، اس کی شاخیں نکلیں، اس پر پھول کھلیں، اس پر پھل آئیں. اور یہ شاخیں ایک نہیں ہیں، فرمایا 70 سے زیادہ ہیں. سب سے اعلی اور اونچے درجے کی شاخ تو ہے کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور فرمایا کہ ادنا درجہ، یعنی چھوٹی سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی گندی چیز پڑی ہو، تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو آدمی اس خیال سے اس کو ہٹا دے راستے میں سے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے، اندیشہ ہے کہ کسی کا پاؤں پڑے گا تو وہ پھسل کر گر جائے گا، تو وہ اٹھا دے ایک طرف کر دے. کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کانٹے کی شاخ پڑی ہوئی ہے، اندیشہ ہے کہ کوئی گزرے گا تو کانٹا اس کو چب جائے گا، اس کو ہٹا دے. یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے. اور فرمایا کہ بل حیا شعبت من ایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. بتلانا اس حدیث میں یہ مقصود ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب انسان اللہ جل جلالہ پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد پھر فکر یہ چاہیے کہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہوں. ایمان کے درخت کی جتنی شاخیں ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر پیدا ہوں، اس کی فکر چاہیے. اور اسی فکر کا نام ہے اصلاح کی فکر، کہ اپنی اصلاح کی فکر ہو کہ میرے تمام شعبے ایمان کے میرے اندر پائے جاتے ہیں. اور اسی لیے فرمایا کہ یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یہ عجیب انداز بیان ہے قرآن کریم کا کہ جب یا ایو الذین آمنوا فرمایا تو خطاب انہی لوگوں کو ہے جو ایمان لا چکے، یعنی اسلام قبول کر چکے، کلمہ توحید پڑھ چکے، کلمہ شہادت پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یوم آخرت پر ایمان لا چکے، انہی کو خطاب ہو رہا ہے یا الذین آمنوا. تو خود اعتراف موجود ہے اس خطاب میں کہ میں اللہ تعالیٰ جس سے خطاب فرما رہے ہیں وہ پہلے سے مومن ہیں، ایمان لا چکے ہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم، سلم کاف کا، کہ ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اب تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورے کے پورے داخل ہونے کے معنی یہی ہے کہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں، ایمان کی جتنی شاخیں ہیں، وہ سب اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اسی کا نام اصلاح ہے، اصلاح کی فکر ہے، جس کا میں نے پچھلے اتوار کو ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور یہ کوشش کریں کہ ایمان کے سارے شعبے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دیں. کوئی شعبہ ایسا نہ رہے جس سے ہم محروم ہوں، ایمان کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہے جس سے ہم محروم ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے سب عطا فرما دیں، یہ فکر ہونی چاہیے. اور جیسا کہ پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ کوشش یہ چاہیے کہ ہر روز ایمان کے ان شعبوں میں ترقی کی دھن لگ جائے، کیونکہ فرمایا گیا جو من استوى یومہ فهو مغبون، جس کے دو دن برابر ہو گئے، جیسی گزشتہ کل تھی اور آج بھی ویسی ہی ہے، تو وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر روز ترقی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ترقی عطا فرمائے، روز ایمان کے اندر، ایمان کے شعبوں میں ترقی عطا فرمائے. اب یہ جو فرمایا کہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، وہ کیا کیا ہیں وہ شعبے اور کس طرح ان کو حاصل کیا جائے، اس پر علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. امام بیہقی اور امام حلیمی دو بڑے محدثین گزرے ہیں، ان دونوں کی کتاب ہے شعب الایمان، کئی جلدوں میں ہے. تو اس میں وہ قرآن و حدیث کے احکام جمع فرمائے ہیں کہ جن میں ایمان کے شعبے بیان فرمائے گئے ہیں کہ ایک مومن کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لو کہ وہ پوری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفسیر ہے کہ ایمان، یہ جو فرمایا ایمان کے 70 زیادہ شعبے ہیں تو وہ کیا کیا ہیں، ان کی تفصیل کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. گویا اس کی تفسیر ہے، یہ اس کی تشریح ہے 70 سے زیادہ شعبوں کی. تو خیال یہ آیا تھا مجھے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور الحمدللہ جمع ہونے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، یہی فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمانی حالت میں ترقی عطا فرمائے، اضافہ فرمائے، ہماری خامیوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ایمان میں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یہی مقصد ہے. تو اس لیے خیال یہ آیا تھا کہ یہ امام بیہقی کی جو کتاب ہے شعب الایمان، اس کا کچھ خلاصہ انتخاب کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کروں. اور آپ حضرات کی خدمت میں کیا، اصل پہلا مخاطب تو خود اپنی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کتاب لکھی ہے، اس کے شروع میں تو ایمان کے وہ شعبے بیان فرمائے ہیں جو اعتقادات سے متعلق ہیں، جیسے توحید پر اعتقاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہونے پر اعتقاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اوپر اعتقاد رکھنا، ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ سب ایمانیات سے تعلق ہے ان کا. اور ان کی کچھ تھوڑی سی تفصیل اور تشریح میں پہلے حدیث جبرائیل کے تحت آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری ایمانیات پر ان کے صحیح تقاضوں کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اعمال ظاہرہ و باطنہ کا بیان شروع کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے مقدم رکھا ہے کہ ایمان کا بڑا ہی اہم شعبہ जो सारे अगर देखा जाए तो सारे शोबों की बुनियाद है वो है अल्लाह जल्ल जलालुहु की मोहब्बत, हुब्बुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत। ये ईमान का बड़ा ही बुनियादी शोबा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिल में समा जाए, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से बंदा सरशार हो जाए, तो सारे दूसरे शोबे खुद ब खुद चले आएंगे। ये बुनियाद है उसकी। तो इसलिए इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने ईमानियात के बाद सबसे पहला शोबा जो बयान फरमाया है वो हुब्बुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि हर माँ सेवा से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, यह है तकाजा अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत का। तो इंसान के दिल में अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत कितनी जागुजीन हो जाए कि हर माँ सिवा की मोहब्बत उसके आगे मगलूब हो जाए, अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत गालिब आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومن اهلي ومن الماء البارد। ये दुआ फरमाया करते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे दिल में ऐसी कर दीजिए कि आपसे मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हो, अपने अहलो अयाल से भी ज्यादा मोहब्बत हो, और फरमाया ठंडे पानी से भी ज्यादा मोहब्बत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा पानी, दुनिया की नेमतों में ठंडा पानी बहुत मरहूब था और इसको बहुत पसंद फरमा देते ठंडा पानी को। फरमाया भी एक हदीस में कि मुझे दुनिया की तीन चीजें बहुत पसंद है, उनमें से एक जो आयत में ठंडे पानी का भी जिक्र आता है, और ये वाहिद चीज है ठंडा पानी जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास एहतमाम फरमाया करते थे। खाने के लिए तो खास एहतमाम नहीं था, घर में जैसा मिल गया आपने शुक्र के साथ तनावुल फरमाया। कोई बहुत एहतमाम नहीं होता कि हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फला चीज ज्यादा पसंद है लिहाजा दूर से मंगवाई जाए आपके लिए, आपकी पसंद की पसंद के खातिर कहीं दूर से मंगवाई जाए, नहीं। जो घर में मौजूद हुआ, मुहैया हुआ, आपने शुक्र से खा लिया। जौ की रोटी आमतौर पर तनावल फरमाए, गंदुम की रोटी भी सारी जिंदगी गंदुम की रोटी खाने के मौके भी बहुत कम आए, इक्का दुक्का जौ की रोटी और जो कुछ माया हो। लेकिन पानी ऐसी चीज थी जो पानी आपके लिए खास तौर पर पानी मंगवाया जाता था। मदीना मुनव्वरा का एक कुआं था, अब भी है मौजूद मदीना मुनव्वरा में, देखो नाम मेरा जहन से उतर रहा है इसको, वो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन एक एक मील के करीब फासले पर होगा, एक मील तो होगा ही कम से कम। तो उस कुएं का पानी मीठा भी होता था और ठंडा भी होता था, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पीने का पानी वहां से लाया जाता था। और फिर जब आपका विसाल हुआ तो गुस्ल भी उसी कुएं के पानी से दिया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं याद कर रहा था कि सारी दुनिया की चीजों में कोई ऐसी नहीं थी जिसके लिए तमाम किया जाए, दूर से लाया जाए, आपकी जो भी आपको पसंद है इसके खातिर लेकर आए लोग दूर से। लेकिन ठंडे पानी तो आप इतना पसंद फरमाते थे कि दूर से लाया जाता था। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि चूंकि दुनिया की चीजों में ठंडा पानी बहुत पसंद था तो दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे दिल में अपनी मोहब्बत ऐसी कर दीजिए कि मेरी जान से भी ज्यादा, मेरी میرے گھر والوں سے بھی زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. یہ دعا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب تک اس درجے نہیں پہنچتی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا. اور یہی وہ چیز ہے اللہ جل جلالہ کی محبت کہ جو در حقیقت انسان کے لیے دین پر چلنا بھی آسان بناتی ہے اور جو دنیا کے اندر جو واقعات بھی پیش آتے ہیں چاہے وہ غم کے ہوں صدمے کے ہوں تکلیف کے ہوں ان کو بھی آسان کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت. اور اگر اس درجے میں نہ ہو تو اس کے لیے وعید بھی ہے. جب جہاد کا موقع آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ سب چلیں جہاد کو, تو بعض منافقین جو ہیں وہ بہانے بنا رہے تھے جانے کے لیے, تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی قل ان کانت ازواجکم ان کان ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامر. یہ وعید نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے کمایا ہے اور وہ تجارتیں جس میں تم لگے ہوئے ہو اور وہ گھر جس میں تم رہتے ہو اور پسند کرتے ہو یہ اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہے اللہ سے زیادہ تمہیں ان سے محبت ہے فتربصوا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر نازل کر دے یعنی عذاب نازل کر دے تمہارے اوپر. اللہ بتائے تو بتایا گیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سب چیزیں تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہاری بیویاں تمہارے خاندان کے لوگ تمہارا مال و دولت تمہاری تجارتیں اور تمہارے گھر جو تم نے بڑے عیش و آرام کے لیے بنائے ہیں یہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت ان سب کی محبت پر غالب ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو وعید بتائی کہ اچھا پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کر دے. بڑی سخت وعید ہے عطایا کی اللہ بہم. اس واسطے ایمان کا ایک اعلیٰ ترین اہم ترین شعبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے انسان کے دل میں ہر ماں سوا سے زیادہ ہو. اور جیسا میں نے عرض کیا ایک مرتبہ یہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم عطا فرما دے تو پھر دین پر بھی عمل کرنا بھی آسان اور دنیاوی مصائب اور دنیاوی شدائد کا مقابلہ بھی آسان. دیکھیے یہ جو بعض اوقات دین کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے انسان کو اور اس کی وجہ سے انسان کسی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محبت میں کمی ہے. اگر اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں آ جائے تو کوئی دین کا کام کبھی مشکل نظر نہ آئے, بلکہ آدمی بڑھ بڑھ کر شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ امنگ کے ساتھ دین کے اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از محبت تلخا شیری سبت, کہ جب محبت ہو جاتی ہے کسی چیز سے تو پھر جو کڑوی باتیں ہیں وہ بھی میٹھی بن جاتی. دیکھو ماں ہے اس کو اپنے بچے سے محبت ہو گئی. اب بچے کو پالنا اتنا مشکل کام ہے کہ ماں ہی ہے جو انجام دے لیتی ہے. راتوں کو جاگ رہی ہے اس کی خاطر, راتوں کو وہ بچہ رو رہا ہے تو اس کے لیے جاگ رہی ہے, اس کو کسی طرح چپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پیشاب پخانا اس نے کر دیا, کپڑے گندے ہو گئے, بستر خراب ہو گیا, اس کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاڑے کی راتوں میں, سردی کی راتوں میں لوگ لحاف پہ دبکے ہوئے ہیں, ماں جو ہے وہ اٹھ کے جا کے وہ دھو رہی ہے ٹھنڈے پانی سے, سردی میں کپ کپ آ رہی ہے, اور پھر اپنے بچے کے خاطر یہ سارے کام کر رہی ہے. کوئی کہے ماں سے کہ تو اس بچے کے خاطر بڑی مصیبت میں پڑ گئی, راتوں کو تجھے جاگنا پڑ رہا ہے, محنت تجھے اٹھانی پڑ رہی ہے, مشقت تو جھیل رہی ہے, تو یہ بچہ چلا ہی جائے تیرے پاس سے تو اچھا ہے. تو وہ کبھی بھی وہ اس کو اپنے لیے گالی سمجھے گی, اپنے لیے بدعا سمجھے گی کہ خبردار ایسا ایسا کہ میں منہ سے نہ نکالنا. یہ ساری تلخیاں, یہ ساری مشقتیں, ساری مشکلیں جھیل رہی ہے کس کی خاطر؟ بچے کے خاطر. کیوں؟ اس واسطے کہ بچے سے محبت ہو گئی, بچے سے محبت ہے, لہذا یہ ساری تلخیاں جو ہیں وہ سیری ہو گئی, سب آسان ہو گئی, سب میٹھی بن گئی. اور دور کیوں جاؤ؟ جتنے لوگ ہیں جو روزی کمانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں, تو کوئی ملازمت کر رہا ہے تو صبح سویرے اٹھ کے جا رہا ہے اور بسوں کے دھکے کھا رہا ہے بسوں میں, اور اپنے ملازمت کو گھر پر پہنچ رہا ہے, آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے, آرام کرنے کا وقت نہیں ملتا, دماغ مشغول ہے, دل و دماغ مشغول ہے, کوئی اپنی راحت کا کام نہیں کر سکتا, کھانا بھی گھر پہ نہیں کھا رہا, آدھا تہائی کھایا, آٹھ گھنٹے محنت کر کے گھر میں کہیں داخل ہوتا ہے, یہ ساری مشقت اٹھا رہا ہے. تو اٹھا رہا ہے اس لیے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ ملنے والی ہے, اور تنخواہ سے محبت ہو گئی, وہ محبت ہے جو اس سے سارے کام کرا رہی ہے. کوئی کہے بھائی یہ تو تجھے بڑی مشقت ہے, اس نوکری کے اندر تیری نوکری چھڑوا دیں تاکہ تجھے مشقت اٹھانی نہ پڑے, تو وہ اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا. اگر بے روزگار بیٹھا ہے تو درخواست دے دے گا جس طرح مجھ سے مشقت لے لو, مگر مجھے مہینے کی تنخواہ مل جائے گا. مزدور ہے, چلچلاتی دھوپ میں پتھر ڈھو رہا ہے اور مشقت کے کام کر رہا ہے, پسینہ بہ رہا ہے, کپڑے خراب ہیں, لیکن لگا ہوا ہے اس محنت میں. کیوں لگا ہوا ہے؟ اس واسطے کہ جو جہازی ملنے والی ہے, جو پیسے ملنے والے ہیں, اس سے محبت ہوگا. تو جب محبت کسی چیز سے ہو جاتی ہے تو اس کی خاطر مشقت جھیلنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اور وہ انسان خود ذوق سے اس کی طرف بڑھتا ہے, اس کام کی طرف. تو یہی معاملہ دین کا بھی ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ کی محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, تو اللہ تعالی کے کسی حکم میں کوئی دشواری, کوئی مشقت نہ ہو, کیونکہ پتا ہے کہ اس کے ذریعے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا, میرا محبوب مجھ سے راضی ہوگا, تو اس واسطے کوئی مشقت پیش نہ آئے. حضرت مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے طریف القلندر کے نام سے, تو اس میں ایک شعر کی تشریح ہے. ایک شعر ہے کسی کا کہ سنما رہے قلندر سزدت برمن نمائی, کہ دراز و دیر دور دیدم رہو رسم پارک آئی, کہ اپنے محبوب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تو اپنے تک پہنچنے کا کوئی قلندر والا نسخہ, قلندر والا راستہ عطا فرما دے, کیونکہ اور راستے تو مجھے بڑے لمبے نظر آ رہے ہیں, دراز و دور دیدم رہو رسم پارک آئی, جو عام پارسائیوں کے راستے, پارساؤں کے راستے ہیں وہ تو دور نظر آ رہے ہیں, کوئی ایسا راستہ نہ فرما دے قلندر والا کہ جس سے میں جلدی تجھ تک پہنچ جاؤں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ صدر نے اس کی تشریف فرمائی کہ طریق القلندر سے مراد ہے محبت کا راستہ, کہ اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں پیدا کر لو, جب یہ محبت پیدا ہو جائے گی تو خود کھینچ کر لے جائے گی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, خود کھینچ کر لے جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف. یہ چیز ہے پیدا کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیدا کرے. امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایمان کا اہم شعبہ قرار دیا تو وہاں اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی ذکر کیا ہے, اور اس میں فرمایا کہ سب سے اس کے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے جو احسانات اور انعامات ہر وقت انسان کے اوپر مبذول ہیں, جو بارش کی طرح برس رہے ہیں, ان کا استحضار کرے, ان کو یاد کیا کرے, ان کا مراقبہ کیا کرے. صبح سے لے کے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کن کن انعامات میں میں ڈوبا ہوا ہوں, اس کا مراقبہ کرے. اور سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہماری زندگی میں اس طرح داخل ہو گئے ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم نے کوئی محنت کی, نہ کوئی پیسہ خرچ کیا, نہ کوئی وقت خرچ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھے عطا فرما دی. اس واسطے غفلت میں ہے, ان کی طرف دھیان نہیں, ان کی طرف توجہ نہیں, اور ان کے نعمت ہونے کا احساس بھی نہیں, اور اس کی وجہ شکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اب دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک صرف اپنے وجود کو دیکھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائیں, بیٹھے بیٹھے بٹھائے مل گئے, پیدا ہی ہوئے تو پیدا ہونے کے وقت سے آنکھیں لگی ہوئی تھی اور ان میں بینائی کی صلاحیت تھی, اور مرتے دم تک یہ چیز ہمارے ساتھ رہتی ہے. اس واسطے کبھی قدر بھی نہیں ہوتی کہ یار کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, کس طرح اس میں اللہ نے بینائی پیدا فرمائی ہے, کس طرح اس کو نازک بنایا ہے, کس طرح اس کا تحفظ فرمایا ہے کہ پہلے اس کے اوپر پلکوں کا چھجا رکھا ہے کہ اگر کوئی باریک چیز بھی آئے, مٹی, دھول, ریزے, تو آنکھ تک پہنچنے کے سے پہلے وہ جو پلکیں ہیں ان کے اندر اس چھجے میں جا کر اٹک جائیں. نازک اتنی ہے کہ اگر اتنا سا کوئی ذرہ برابر, ذرے سے بھی چھوٹی چیز باہر سے جا پڑے آنکھ کے اندر, دیکھو کیا بے چینی ہوتی ہے, قرار نہیں آتا, نیند نہیں آ سکتی اس حالت میں. لیکن اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پلکیں لگا دی ہیں کہ اگر کوئی دھول, کوئی غبار, کوئی مٹی, کوئی چیز آئے تو وہ اس میں جا کر اٹک جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ خودکار نظام ایسا رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز آئے تو بے ساختہ کوئی بٹن دبانا نہیں پڑتا, وہ پلکیں فوراً بند ہو جاتی ہیں. اگر کوئی موٹی چیز آ کر لگنا چاہے آنکھ پر تو یہ دو پہرے دار بٹھا دیا, یہ بھاؤں کے اوپر اور یہ یہاں ہڈی اور یہاں ہڈی, اگر کوئی موٹی چیز آ کے لگے تو یہ ڈوک لیں گے اس کو, یہ پہرے دار اٹھا دیا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ کا انتظام فرمایا, کس طرح یہ اندھیرے کی عادی ہوتی ہے کس طرح روشنی کی عادی ہوتی ہے, جو چاہے آدمی دیکھ سکتا ہے. یہ سب نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ بے قیمت ملی ہوئی ہے اس واسطے کوئی احساس نہیں. کسی دن اگر اللہ بچائے بینائی جاتی رہے, بینائی کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے تو زلزلہ آ جائے انسان کی وجود کے اندر, اور اس وقت میں ساری دنیا کی نعمتیں قربان کرنے کو تیار ہو جائے کہ یہ پیسے خرچ ہو جائیں لیکن جس طرح میری بینائی واپس آئے. ناک کو دیکھو کس طرح اللہ نے بنائی, منہ کو دیکھو کیسے دانت عطا فرمائے, کیسی زبان عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی, کھانا کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا. سارا جسم جو ہے انسان کا سارا جسم وہ ہر وقت محتاج ہے کہ اس کو نئی غذا فراہم ہوتی رہے. آپ میں شاید کو معلوم ہے یا نہیں ہے کہ انسان جو کچھ حرکت کرتا ہے تو حرکت کرنے میں اس کے جسم کے قوا توانائیاں خرچ ہوتی رہتی ہیں, خرچ ہوتی رہتی ہیں, تو اس خرچ ہونے کی وجہ سے نیا اس کو نئی طاقت چاہیے, نئی طاقت کے لیے اس کو کھانا چاہیے, اس کو پانی چاہیے. اب اگر وہ کہ کب اس کو کھانا دیا جائے, کب اس کو پانی دیا جائے, کتنا دیا جائے, اس کے لیے اگر آپ کو کوئی فلسفہ بگاڑنا پڑتا, کوئی میٹر لگانا پڑتا کہ بھائی یہ میٹر بتائے کہ کتنا ابھی کھانا اس میں مزید پہنچانا چاہیے, کتنا نہیں پہنچانا چاہیے. جیسے گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے تو اس کا میٹر لگا ہوتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب پیٹرول ختم ہو رہا ہے, اس کے اندر کتنا اور ڈال دو, ایسا کوئی میٹر لگانا پڑتا تو کون دیہاتی بیچارہ ان پڑھ آدمی کیسے اس کو میٹر کو سمجھتا, کیسے اس کو اس کا فیصلہ کرتا, کچھ نہیں. بھوک لگا دی, بھوک لگا دی, یہ بھوک کا میٹر میں نے بادہ فرما دیا. ہمیں تو صرف اتنی بات ہے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لو. ارے بھوک نہیں لگ رہی, تیرے جسم کو مزید توانائی فراہم ہونے کے لیے کچھ مزید ایندھن کی ضرورت ہے. اب تجھے تو پتا نہیں تھا کہ میرا ایندھن ختم ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھوک پیدا کر دی. بھوک کے نتیجے میں ان پڑھ ہو, دیہاتی ہو, جاہل ہو, عالم ہو, پڑھا لکھا ہو, کیسا ہو, وہ بھاگے گا کوئی کھانا کھاؤ پہلے, پھر اور کوئی کام کرے, کیونکہ جسم کو ضرورت تھی اس وقت کھانے کی, اس واسطے اس کے لیے بھوک پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اچھا بھائی بھوک تو پیدا ہو گئی, کھانا بھی مہیا ہو گیا, لیکن کھانا جو ہے وہ حلق سے اتاریں کیسے, مزہ ہی نہیں, کوئی ذائقہ ہی نہیں. تو آدمی اگر مزہ نہ ہو, ذائقہ نہ ہو کھانے میں, تو آدمی اس اپنے کھانے کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا. یہ چھوٹا سا علاقہ ہے منہ کا, زبان کے ارد گرد, جس میں اللہ نے ذائقہ پیدا کر دیا. وہ ذائقہ وہ کچھ عجیب لعاب ہے, کیمیکل ہیں جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں, وہ کھانے کا مزہ پیدا کرتے ہیں, کھانے کے اندر لطف آتا ہے اس کے کھانے میں, تو آدمی شوق شوق سے کھاتا ہے, ورنہ پیٹ تو بھر لیتا کسی بھی گھاس پھوس سے. لیکن اس کے لیے ذائقہ پیدا کر دیا کہ تاکہ آدمی لذت سے کھائے, مزہ لے کر کھائے, صرف یہ نہیں کہ اس کے جسم کی ضرورت پوری کرے بلکہ مزہ لے کر کھائے. کسی دن آپ نے تجربہ ہوا ہوگا کہ کبھی نزلہ ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, ذائقہ نہیں ہوتا. اب وہ ذائقہ خراب ہو گیا تو اب چاہے تم میٹھا کھا لو یا کڑوا کھا لو, کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کھایا کیا نہیں کھایا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذائقہ پیدا کر دیا. ایک ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقہ پیدا کرنے کے لیے جو لعاب اور کیمیکل پیدا فرمائے ہیں منہ کے اندر, اگر کوئی انسان ان کیمیکلز کو پیدا کرنا چاہے تو میل ہا میل میں فیکٹری لگانی پڑے گی, تب بھی ویسے کیمیکل پیدا نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمائے. چلو کھانا کھا لیا, کھانا کھاتے وقت کچھ خیال نہیں رکھا کیا کھایا کیا نہیں کھایا, سب جو مزے میں اچھا لگا وہ کھا لیا, یہ پتا نہیں کہ کون سی چیز اندر جا کر کیا اثر پیدا کرے گی, سب علم غلم کھا گئے اپنے لذت کے خاطر. اب اللہ تعالی نے اندر ایک مشینری لگائی ہے, میدا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, پیس رہا ہے غذا کو, جگر ہے وہ اس کو کھرل کر کے اس میں سے خون بنا رہا ہے, گردہ ہے جو اس میں سے جتنی ضروری اجزاء ہیں ان کو باقی رکھ کر باقی کو پیشاب بنا کر پھینک رہا ہے, آتے ہیں جو اس کو حل کر کے اس کے جو گندے اجزاء ہیں وہ سب کے سب باہر نکال کے پھینک رہی ہے. پھر باہر نکال کر پھینکنے کے لیے بھی خود کار نظام بنا دیا کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو آدمی بے چین بے تاب ہو جاتا ہے کہ کسی طرح یہ نجاست میرے بدن سے نکلے. یہ نظام پورے جسم کا اللہ تعالی نے بنا رکھا ہے, ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ ایسی نعمت ہے کہ جو کسی بھی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنائی کے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے. اگر ذرا اس نظام کے اندر کوئی اسکرو ڈھیلا ہو جائے، کوئی پرزہ ناکارا ہو جائے یا اس کے اندر خلل واقع ہو جائے، بیماری ہے، بستر پر لگ گیا آدمی، بیمار ہے، موت کے کارے کنارے پہنچ رہا ہے، تو تنہا ایک اپنا وجود صبح سے لے کر عصر سے لے کر پاؤں تک دیکھے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جہان ہے. یہ ایک وجود اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کائنات ہے، ایک جہان ہے. اس کو، اس پر غور کرے، اس کا مراقبہ کرے. وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اپنے آپ بارے اپنے آپ پہ ہی غور کر لیا کرو، کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ ان انعامات پر غور، کون ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے؟ کس نے میرے لیے سورج کو مسخر فرما دیا ہے کہ وہ کرنے بکھیر رہا ہے؟ کس نے میرے لیے چاند بھیجا ہے؟ کس نے میرے لیے ہوائیں بھیجی ہیں؟ کس نے میرے لیے سردی اور گرمی کے موسم پیدا کیے ہیں؟ سارے مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب تمہارے لیے. تو ایک وہ ذات کے جو ہر آن ہر لمحے تمہارے اوپر احسانات کی بارش برسا رہی ہے، اس کے جب انعامات کا تصور کرو گے محبت نہیں ہوگی؟ اگر ایک آدمی فرض کرو تم روز اپنے گھر میں دیکھو کہ ایک آدمی روزانہ لا کر پکا پکایا کھانا رکھ جاتا ہے تمہارے گھر میں، معلوم ہوا روز ایک آدمی پکا پکایا کھانا لا کے رکھ رہا ہے، تو اگر تم جانتے بھی نہیں اس کو، پہچانتے بھی نہیں، لیکن ایک آدمی لا کے رکھ رہا ہے اور مسلسل رکھ رہا ہے، تو کتنی محبت اس کی دل میں پیدا ہوگی کہ بھئی یہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنا ہمدرد ہے کہ اس نے میرے لیے اتنی مشقت برداشت کی ہے، روز میرے لیے کھانا رکھ کے چلے جاتا ہے. وہ تو صرف ایک کھانے کی بات ہے، اس سے کتنی محبت ہو جائے گی؟ جو ذات سب کچھ دے رہی ہے تمہیں، سب کچھ تمہیں عطا فرما رہی ہے، صحت اس نے دی، زندگی اس نے دی، تو قوت اور طاقت اس نے دی، رزق اس نے عطا فرمایا، اس ساری نعمتوں کو یاد کرو. اور اس نعمتوں کو یاد کہ جتنا جتنا کرو گے، جتنا جتنا اس کا تصور کرو گے، اتنا ہی اللہ جل جلالہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ محبت پیدا ہوگی. حضرت امام بحقی رحمتہ اللہ علیہ سب سے پہلے انہوں نے محبت پیدا کرنے کا یہ راستہ بتایا، اور خلاصہ اسی بات پر جا کر نکلتا ہے جو بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے حضرت والا کی بات، وہ یہ کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. صبح سے شام تک جتنے کام کر رہے ہو اس میں جب کوئی طبیعت کے موافق آرام کی کوئی چیز حاصل ہو، خوشی کی کوئی چیز حاصل ہو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اس کی عادت ڈالو. ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں رٹ لگاؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مسجد سے نکلے جوتوں کی تلاش ہے، جوتے نظر آ گئے، اللہم لک الحمد لک الشکر، کہیں جانا ہے سواری سامنے آ گئی، اللہم لک الحمد لک الشکر، سواری میں بیٹھے جگہ مل گئی کھڑے ہونے کی صحیح، اللہم لک الحمد لک الشکر، گھر پہنچے گھر پر لوگوں کو عافیت سے دیکھا، خیر عافیت ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر، کھانا سامنے آیا، اللہم لک الحمد لک الشکر، کھا لیا، اللہم لک الحمد لک الشکر، گھر میں بستر پر گئے، بستر آرام کا ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، کمرے میں سکون ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، اللہم لک، غرض ہر اٹھک بیٹھک میں، ہر نشست و برخاست میں، ہر چلک پھرک میں، ہر نقل و حرکت میں، جہاں بھی کوئی اپنی طبیعت سے موافق کام نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو اور رٹ لگاؤ. تو کیا ہوگا، یہ شکر بڑی عظیم چیز ہے، ہمیں قدر نہیں معلوم ہوتی، بڑی عظیم چیز، نہ جانے کتنے رضائل کا علاج ہے، सुगत और न जाने कितनी बीमारियों का इलाज है और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा करने का जरिया है, शैतान से हिफाजत है, इसकी आदत डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल करम से इसकी तौफीक अता फरमाए। तो आज पहली बात कि अल्लाह तबारक व तआला के इनामात का इस्तेहजार, उसका मुराकबा, उस पर शुक्र करने की आदत इंशाअल्लाह ये किया जाएगा तो रफ्ता रफ्ता अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिल में जागुदीन हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई हमारे तालिब इल्म सगीर अहमद लाहौरी गुज़त साल जामिया से दौरे हदीस किया था, उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ मगफरत की फरमा दें, किसी का ऑपरेशन है अल्लाह ताला उसको कामयाब फरमा दे अपने रहमत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الرحمين اپنے فضل و کرم سے عوض ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معافیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں اعزاء احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیں اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا